آخری رکوع، کتنی آیتیں پڑھیں گے آگے ہم؟ صرف ایک آیت رہ گئی ہے، اور ایک آیت ایک پورا رکوع. یہ قرآن کا وہ حصہ ہے کہ ایک آیت کا ایک رکوع ہے. اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ مدنی ہیں، کچھ کہتے ہیں مکی ہیں. آپ چھوڑیے، مضمون پہ چلتے ہیں. فرمائے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے. اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَى، آپ جاگا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. اَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ، دو تہائی رات کے قریب وقت، یعنی ٹو تھرڈ تک بھی آپ جاگتے ہیں. کبھی کبھی وَنِصْفَهُ، آدھی رات. کبھی کبھی وَثُلُثَهُ، ون تھرڈ. اور آپ اکیلے نہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ ایک گروہ بھی ہوتا ہے جو قیام کرتے ہیں. نفس سلم پر جب تہجد کی آیتیں آئی تھیں تو اس میں لوگ پوری پوری رات، یا شروع میں جیسے شوق تھا یا جیسے شروع کی بات ہوئی تو جاگنے لگے. اس میں تخصیص کر دی گئی. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی چھوٹا کرتا ہے رات کو اور دن کو. ناروے والوں سے زیادہ کون جانتا ہے اس وقت کو. وہ محاورہ سنا ہوا تھا، کبھی کی راتیں لمبی، کبھی کے دن لمبے. اب تو رات آتی کوئی نہیں، ناراض ہے آج کل ہم سے، اندھیرا ہوتا ہی کوئی نہیں. کبھی آپ فجر کے قریب آسمان کو دیکھیں، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی لگتا ہے جیسے مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے، رات آنے والی ہے. عشاء کیسے پڑھیں، وہ تو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، اندھیرا تو ہوتا ہی کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں یقدر اللیل والنہار، کبھی راتیں لمبی کبھی چھوٹی. یہ جو پیچھے ہم نے شروع میں پڑھا نا، نصفہ ہو وانقص منہ قلیلا، اس کا لمبی اور چھوٹی راتوں سے بھی ہے. میں رات کو ہی سوچ رہی تھی آج کہ آج کل ہمارے لیے کتنا آسان ہے قیام اللیل. کہتے ہیں کہ رات ہوئی نہیں، دو نفل پڑھنے میں رات ہو گئی. آپ یقین کریں، آپ عشاء پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ نے اپنا تھوڑا بہت کچھ پڑھنا پڑھانا ہے، اس کے فوراً بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بمشکل بیچ میں آپ دو چار نفل پڑھ سکیں یا تھوڑا قرآن پڑھ لیں تو پڑھ لیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا لو. سردیوں میں اتنی لمبی راتیں ہوں گی، اس وقت اگر اس کا آدھا کریں گے تو ہو سکتا ہے 10 گھنٹے کا قیام ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، علی مان لن تخصو ہو، مجھے پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. کس کی؟ ساری رات جاگنے کی. یہاں رخصت دی جا رہی ہے، مت ساری رات جاگا کرو. اتنا نہ جاگیں کہ آپ کے پاؤں اتنے راتوں کو سوج جائیں کہ دن میں کھڑے ہی نہ ہو سکیں اللہ کے لیے، پھر بیمار پڑ جاؤ. کو رات تہجد پڑھتا رہا، اب کلاس میں نہیں جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آپ نے کہا تمہارا بیٹا فجر میں مجھے نہیں دکھا. کہیں کہ اللہ کے نبی ساری رات تہجد پڑھتا رہا، فجر سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی. آپ نے فرمایا نہ اس کو تہجد کا ثواب ملا، نہ فجر کا ملا. فرائض چھوڑ کے کوئی کام کریں گے، کوئی خیر نہیں ملے گی. کرو کیا؟ فرمایا فتاب علیکم، پچھلا تو اس نے معاف کیا، مہربانی کر دی، نرمی کر دی، مسئلہ آسان کر دیا. اب کیا کرو؟ فقرأوا ما تیسر من القرآن، بس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو. کوئی گننا ضروری تھوڑی ہے. میں نے ایسی مسجدوں میں تراوی پڑھی ہے کہ جو پورا سپارہ نہیں پڑھاتے، روز کچھ حصہ پڑھتے ہیں، لیکن اتنی پیاری قرأت سے کہ واقعی 8 تراویوں میں آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. پورے رمضان میں وہ 2-3 سفارے ہی پڑھ پاتے ہیں. کوئی بات نہیں، ما تیسر من القرآن. رمضان کی بات تو ایسے ہی نکلی، وہ تو ایک سنت بھی ہے روز پڑھنا، لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ 5 سفارے پڑھیں؟ آپ 1 سفارے کو پڑھیں جس میں 4-5 دفعہ غور کریں. تو کہا جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں. نرمی کر دی، آپ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے، یہ حکم زیادہ دیر نہیں جا سکتا، اس لیے جتنا پڑھ سکتے ہیں بس اتنا پڑھ لیں. اور سب سے بڑی بات کیا کہ علی من سیکون منکم مرضا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار لوگ بھی تو ہوں گے. وآخرون یدربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو سفر کرتے ہوں گے زمین میں، تلاش کرتے ہوں گے اللہ کے فضل اور رزق کو. بتایا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صبح جاب پہ جانے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو صبح کاروبار پہ جانا ہے، ان کو اللہ کا فضل ڈھونڈنا ہے. تو کیا ایسے لوگ ساری رات اگر عبادت کرتے رہے تو صبح کام کے قابل ہوں گے؟ انسان ہمیشہ صحت مند تو نہیں رہتا، کبھی بیمار بھی ہوگا. اللہ کا دین دیکھیے ہر حال میں ہمارا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہا سب کا خیال رکھیں. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی مسجد میں پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لمبی پڑھیں، آپ کو دیکھ کے وہ بھی لمبی پڑھیں گے، پھر وہ بعد میں دن کے کام نہیں کر سکیں گے. دین اور دنیا کا توازن یہ ہے اصل میں. اور تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں, وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور کچھ ایسے بھی تو ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, جن کی زندگی میں سٹرگل بہت ہے. تو کیا پھر کریں؟ سب کا خیال کرتے ہوئے, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, تو جتنا آسانی سے پڑھ سکیں قرآن میں سے اتنا پڑھ لیں. مقدار آپ نے خود تعین کرنی ہے. ہر بندہ اپنا حال خود جانتا ہے, ہر بندے کو خود پتہ ہے کہ میں نے کتنا کہاں کیا کرنا ہے, اتنا پڑھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نمازیوں کی صفوں میں پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آپ جماعت مختصر کر دیتے, کہا کہ میں اس بچے کی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, یہ نہیں کہا خبردار کل سے مسجد میں آئی. اتنی بڑی دلیل ہے کہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتی تھیں, عشاء کی, مغرب کی اور فجر کی. ظہر عصر کے لیے نہیں آتی تھی صحابیات, لیکن شام کی جو جہری نمازیں ہوتی ہیں اس میں آتی تھی, بچے ساتھ ہوتے تھے. آج کا دیندار شخص ہو وہ کہ بیٹھو گھر میں, تم گھر بیٹھو, کوئی ضرورت نہیں جانے کی. آج مسجدیں عورتوں پہ بند ہوئیں تو بچے بھی بے نمازی رہ گئے. تو فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, آپ نے فرمایا کہ جب انسان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو تو مختصر پڑھے, اور اکیلے میں پڑھے تو لمبی پڑھے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے, یعنی جمعہ کا خطبہ بہت لمبا نہیں کہ لوگوں کو پہلے ہی تھکا دو. یعنی انسان اپنی ذات پہ خوب سختی کرے. دیکھیے ہمارے ہاں دین کا ایک عجیب مزاج ہے, دوسروں کو ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں, ایکسٹریم کی نیکی بتاتے ہیں, اور اپنے لیے سب سے نرم لی ہوتی ہے, اب کیا کروں میں تو پھر پڑھتا بڑھاتا بھی تو ہوں. کام الٹ ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ہمیشہ تقوی کا مسئلہ بتائیں, دوسروں کو ہمیشہ فتوی کا دے دیں, خود سختی پہ اپنے نفس کو رکھے, دوسروں کو نرمی پہ رکھے. آپ ایک کام نہیں کرتے, بالکل نہ کریں, دوسرے کو اس کی رخصت دے دیں. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لو. کسی نے اس کے اوپر کہا 50 آیتیں, کسی نے 100, کوئی ایک آیت آپ نہیں باندھ سکتے, کیونکہ ایک آیت ہی دیکھ لیں اتنی لمبی ہے, اور تیسرے پارے کی ایک ایک آیت جو وہ آدھی آدھی لائن کی ہے, تو کوئی آیت ایک جیسی نہیں, جتنا کوئی پڑھ سکے اتنا پڑھے. ہاں جو کرنا ہے وہ کیا, واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو, واتو الزکاۃ, اور زکات دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جسم میں دل ہے اور زکات جسم میں پھپھڑے ہیں, لنگس ہیں, پیوریفیکیشن کرتی ہے. جس بندے کی زندگی سے نماز اور زکات نکل جاتی ہے نا, وہ دل کا مریض ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو, یا اس کا دل انجائنا کا مریض ہو گیا, اور زکات نہیں ہے تو اس کو لنگس کی ڈیزیزز ہیں. وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہا کرو, صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اللہ کو کیوں دیں, اس کو کیا ضرورت ہے کا اس کو نہیں ضرورت. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور جو کوئی چیز تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے, پالو گے اس کو اللہ کے پاس. اللہ ضائع نہیں کرتا, اللہ کے پاس چیزیں گمتی نہیں ہیں, لگیج لاس نہیں ہو جاتے, کلیم پورے موجود ہیں. کل جاؤ گے آخرت کی بیلٹ پہ اپنی وہ بڑی بڑی نیکیوں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دیکھو, ایک ہینڈ کیری بھی تمہارا نہیں گم ہوگا. دیکھیے سفر میں جاتے ہیں نا تو ہم بڑے بڑے سوٹ کیس تو جمع کرا دیتے ہیں, اور اس میں جو بیکار جنک ڈالر سٹور کا سامان بھرا ہوتا ہے, اور جو قیمتی سامان ہوتا ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ میں اندر لے کے جاؤں گا. آپ نے کیا سوچا کہ جو بڑا سامان ہے قیمتی نہیں ہے میرے لیے اٹھانا مشکل ہے, وہ جہازہ لے لیں, تھیلا میں لوں گا, میں ہینڈ بیگ لے جاؤں گی. کہیں چکھ کے بھول گئے, سو گئے, آنکھ لگ گئی, وہ زیور سارا چوری ہو گیا, پھر کیا کہتے ہیں, چلو اس کو چھپا چھپو کے اسی بڑے بیلٹ میں ہی ڈال دیا ہوتا. قیامت کے دن یہی حال ہر اس انسان کا ہوگا جو بیکار جنگ کے تو بڑے بڑے سوٹ کے سے اللہ کو بھیج رہا, اور جو اپنا قیمتی ہے بچہ وہ اپنے پاس رکھا ہوا, اس کو تو میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. وہاں کہے گا ہائے میں نے اس بیگ کی حفاظت نہیں کی, وہ تو پیچھے رہ گیا, قبر میں تو کسی نے رکھا نہیں, کاش میرے ساتھ وہ ہوتا تو آج مجھے مل جاتا. ہم سوچتے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ کہا کوئی بھی نہیں. کہا نہیں, وارثوں کے مال سے محبت کرنے والا وہ ہے جو اپنے مال کو سینت سینت کے رکھتا ہے. اپنا مال تو وہ جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, مال میں سے اور بھلائی میں سے دونوں ایمانی ہیں. تجدو ہند اللہ, کتنا کو یقین ہے اس بات کا, دنیا میں مل جاتا ہے. مجھے ایک بڑی پیاری سسٹر ملیں تو وہ اپنا تجربہ بتاتی ہیں. بہت ہی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کی باتیں پتہ نہیں ویسی ہی ہوتی ہیں. قرآن نہیں پڑھی ہوئی لیکن ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں. تو اپنا زندگی کا کوئی تجربہ سنا رہی تھی کہ کوئی کام ان کا ہو گیا تو کہتی میں نے اب وہیں اپنے ہاتھ سے چوڑیاں اتاری, 18 چوڑیاں تھیں کہتی میرے ہاتھ میں, تو میں نے فوراً مسجد میں دے دیں. تو میں نے کہا اللہ میں نے تجھے دے دی. حج پہ گئی, وہاں کوئی بات ہوئی, اس کے بعد پاکستان میں گئی, انہوں نے چوڑیاں اتار کے دے دی. کہتی ٹھیک ایک سال کے بعد میں سنار کی دکان پہ بیٹھی بھی تھی تو مجھے اس سے بھی زیادہ میرے شوہر نے چوڑیاں نہیں دلوائیں, تو میں نے تمہارا رونا شروع کر دیا. میرے میاں کہیں گے تمہیں کیا ہوا, تو میں نے کہا اللہ میں نے یہاں تو نہیں مانگا تھا, میں نے تو نہیں یہاں مانگا تھا, تو نے مجھے یہاں کیوں دیا, کیا ہوا. کہیں گے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو دی تھی, اللہ نے مجھے اس سے بھی اچھی نہیں کر کے دے دی, وہ تو پتہ نہیں کب کی پرانی چوڑیاں تھیں. تجدوہ عند اللہ ہوا خیر واسم اجرا, وہ بہتر ہے, اس کا اجر بھی بڑا ہے. تم کیا کرو گے اپنی چیزوں کو, دل میں جب بخل اور سٹنجینس ابھی بھی ہے اس کے لیے, واستغفر اللہ, اور مغفرت طلب کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم, وہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. تم کہتے ہو بچوں کے کام آئے گا, بہوؤں کو پہناؤں گی زیور, کتنے دن انہیں ہاتھوں سے تمہارے پاؤں دبائیں گی. بیٹیوں کے گلے کے ہار چھپائے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے مال سنبھالے میں, ہم نے اپنے گھر رکھے میں, کون کس کے لیے جیتا ہے. وہ کہتا نا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, کس کو پتا ہے کل کیا ہونے والا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ کھجور اور دودھ کو ملا کر ایک حلوہ سا سویڈش تھی وہ بنایا ہوا تھا, ایک مسکین آ گیا, آپ نے وہ میٹھا پکڑ کے اس کو دے دیا. اہل مجلس میں سے کسی نے ان کو کہا کہ امیر المومنین یہ بیچارہ تو مسکین ہے, فقیر ہے, اس کو کیا قدر اس حلوے کی, یعنی یہ تو بڑے لوگوں کے کھانے کی چیز ہے. تو حضرت عمر نے اس پہ کہا لیکن رب المسکین یدری ما ہوا, کہنے لگے مسکین کا رب تو جانتا ہے کہ میں اس کے راستے میں کیا دے رہا ہوں. کبھی آپ کے نا کسی ان کو غریب ماسیوں کو کیا دیا, ان کو دے دیا تو کیا ہوگا, اس کو تو پتا ہے رب المسکین. آپ نے جو جس دل سے دیا نا اللہ اسی دل سے اس کو قبول کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی درہم دیتی تھی نا تو اس کو خوشبو لگاتی تھی. کسی نے پوچھا یہ آپ کیوں کرتی ہیں, تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ کے نام پہ بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ پہ پڑتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میرا درہم جب اللہ کے ہاتھ پہ پڑے تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہو. واستغفر اللہ, ابھی بھی بخشش گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے, بس ہمیں آخرت پیاری لگنے لگے اس دنیا سے. اللہ نے تو سب کا حق خود ہی اس میں دے دیا, فضل بھی ڈھونڈو, بیمار ہو تو صحت بھی ہوگی, ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے. اللہ کو ہر ایک کا پتہ ہے. اس سے آپ کو یہاں پتہ چلتا ہے دو تین باتیں جو اس وقت میں نے روکنا نہ چاہا, کہ رزق حلال کی اہمیت پتہ چلی. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں رزق حلال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا, تو اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص ایک شہر سے خوراک کا سامان کسی دوسرے شہر میں لے آتا ہے اور اس دن کے بھاؤ کے مطابق فروخت کر دیتا ہے تو اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء کے برابر ہے. پھر آپ نے یہ آیت طیبہ تلاوت کی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ وسط شہر میں ایک تاجر تھا, اس نے اپنا گندم سے بھرا ہوا ایک جہاز بصرہ کی طرف بھیجا. وہاں کے ایجنٹ کو لکھا کہ جس روز یہ جہاز بصرہ میں پہنچے اسی روز اس کو فروخت کر دو اور آنے والے دن کے لیے اسے بچانا رکھو. اتفاق ایسا ہوا کہ جس روز وہ جہاز پہنچا گندم کا بھاؤ گرا ہوا تھا. غلے کے تاجروں نے اس ایجنٹ کو کہا کہ اگر تم ایک ہفتہ انتظار کرو تو کئی گنا نفع کماؤ گے. چنانچہ اس ایجنٹ نے اس ایک ہفتے میں اس گندم کو فروخت نہ کیا, ان دنوں میں بھاؤ بڑھا, اس سے کئی گنا زیادہ نفع کمایا. اس نے اپنے مالک کو بتایا, خوش ہوگا نا مالک کے ایجنٹ کیونکہ میں نے بہت مہنگا بیچ دیا. اس نے اس تاجر کو اس کے جواب میں لکھا, پڑھ کے سناتی ہوں. کہنے لگا اے فلاں اگر ہمارا دین سلامت رہے تو ہمیں تھوڑا نفع ہی کافی ہے, تو نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے, جس وقت میرا یہ خط تمہیں ملے تو سارا مال بصرہ کے فقرا میں تقسیم کر دو، اور اس غلے کی ذخیرہ اندوزی کا جو جرم تم نے کیا ہے اس کے مواخذے سے اگر میں بچ جاؤں تو میرے لیے یہی کافی ہے، اور مجھے اس مال کے صدقہ کرنے سے مزید ثواب کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے۔ دامن میں جھانکنے کو دل چاہتا ہے۔ امام بخاری کے والد غالباً کہا کرتے تھے، یہ امام بخاری، کہ ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی، آج کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کئی ہزاروں، تو وہ کہتے تھے کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میری کمائی میں ایک درہم بھی شبہ والی کمائی کا نہیں ہے، مشتبہ، حرام تو چھوڑ دیں شبہ حرام وہ بھی نہیں ہے۔ ہم کہاں کریں، تلوار سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے انسان کے، اگر وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے، اس کے آورز پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہے۔ اسلام اس درجے کا تزکیہ کرتا ہے، کیا کوئی سی آئی ڈی کیمروں میں رکھے گا کہ کام کر رہے ہیں نوکر کے نہیں۔ اللہ نے جو سی آئی ڈی ضمیر کے طور پہ اندر رکھ دی ہے، کسی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان پہ ستارے رکھ دیے ہیں اور جسم کے اندر ضمیر رکھ دی ہے۔ ستارے شیطانوں سے بچاتے ہیں نا چیزوں کو، تو ضمیر ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ پوچھیں خود سے، 29 پارے مکمل ہونے کے قریب ہیں، میرا ضمیر مجھے برائی پہ روکتا ہے اور رک جاتی ہوں کہ نہیں، ٹال دیتی ہوں کہ نہیں، کس طریقے سے میری زندگی میں آتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ سورت مزمل ہمیں ایک چھوٹا سا پیکج دے رہی ہے، ہمارے جتنے معاملات خوبصورت ہوں گے نا، اگر خوبصورت ہوگا اللہ اتنا ہی کام کروائے گا۔ یہ زیادہ راہ ہے ایک اللہ کے راستے میں چلنے والے کا، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، اور آج کے دور کا جہاد تلوار کا نہیں قلم کا دکھتا ہے، تو اس کو اپنے اندر یادات لانی ہوں گی، اپنا محاسبہ بہت کریے گا، دعا کریں کہ اس صورت میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں ایک ایک کر کے میں اس پہ عمل کروں۔ آپ کے لیے ایکٹیویٹی یہ ہے کہ پوری صورت میں جتنے بھی کاموں کا حکم ہے قیام اللیل سے لے کے آخر تک، اس کی چیک لسٹ بنائیں، اپنی ڈائری میں آج کی ڈیٹ کے ساتھ لکھیے، اور قرآن کے پورا ہونے تک کم سے کم چیک کریں کہ میرے اندر کہاں کمی ہے۔ اور یہ باتیں میں آپ کو صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں کہتی، یہ کریں گے تو بچیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک جب آپ کا پورا ہوگا، آپ بالکل اپنے آپ کو ایک نیا انسان دیں گے، ورنہ قرآن پورا ہوا تو ختم۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں کا حال ایسا ہو جائے کہ بارش برستی رہی تو گیلے رہے، بارش ختم ہوئی تو اور زیادہ ٹھیکری بن گئے۔ یہ قسمائی بھی چیز ہے کہ مٹی پہ بارش پڑ جاتی ہے نا، نرم ہوتی ہے، 5-6 دن کے بعد ٹھوکر بن جاتی ٹھیکری، وہ بھربری نہیں رہتی۔ قرآن کے اوپر اس وقت بارش پڑ رہی ہے، دل پہ قرآن کی بارش پڑ رہی ہے، دل گیلے ہیں، اس کو ٹھیکری بننے سے بچانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله